رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اور ماہ مبارک رمضان کے آخری شبوں میں خداوند متعال کی مغفرت، خداوند متعال کی رحمتوں کے مزید حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، بڑی سخت خبریں ہیں جو دنیا کے مختلف کونوں سے ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ افغانستان کے اندر مظلومیت کے ساتھ بچیوں کا خون بہایا گیا، انتہائی تکلیف دہ ہے۔ دسیوں بچیاں اسکول سے نکلتے ہوئے مظلومیت کے عالم میں شہید کر دی گئی ہیں۔ دنیا میں کون اس ظلم کو قبول کرے گا؟ کون سے وہ درندے ہیں، وحشی ہیں، جانور ہیں جو اس طرح کی حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں؟ اور اسی طرح فلسطین سے، بیت المقدس سے خبریں ہمارے پاس ہیں کہ کس طریقے سے وہ ظالم صہیونی فوج مسلمانوں کے اوپر، بے گناہ نہتے مسلمانوں کے اوپر، نمازیوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ کئی سو فلسطینی زخمی کر دیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی و آل نبی کا، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی مظلومیت کا، اے پاک پروردگار ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جو ظالم یہ مظالم انجام دے رہے ہیں، خدایا اگر قابل اصلاح نہ ہو جلد از واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، عدل محض کی حکومت کی تشکیل کے لیے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پسماندگان سانح افغانستان کی، اور بالاخص ان بچیوں کی ماؤں کی دلوں کے سکون کے لیے، سخت مرحلہ ان کے لیے، بہت سخت مرحلہ، ان کے دلوں کے سکون کے لیے، شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ کے ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں ایک خاص شعور سے نوازا ہے، خاص ہدایت سے نوازا ہے۔ اس دنیا کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، اس کی خبر سائنس سے تو نہیں مل سکتی تھی۔ سائنس کا موضوع میٹر ہے، جو اس وقت ہمارے پاس سائنس موجود ہے وہ مادیات کو ڈیل کرتی ہے، اور شاید کبھی ایسا وقت آ جائے کہ سائنس اپنے بنائے ہوئے اس محور کو خود ہی سمجھ لے کہ اس پہ رکنا صحیح نہیں ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ، وہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سر نوریہم، ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو نشانیاں آفاق اور انفس کے اندر، تو اس سے امید لگتی ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب کم سے کم منصف انسان کے ذہن کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ دنیا، وجود، کائنات صرف مادے میں محدود نہیں ہے، مادے سے زیادہ وسیع ہے۔ بہت بنیادی سوالات ہیں دنیا کے سامنے جو وہ حل نہیں کر پائے، ان کو حل کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت کم از کم جو سائنس ہمارے پاس موجود ہے وہ اس کو حل نہیں کر پا رہی، اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے وحی کے ذریعے سے، علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے اس بات کے اوپر مسلسل رہنمائی دی ہے کہ دیکھو دنیا کو، وجود کو، زندگی کو اس میں محدود مت سمجھنا جس میں تم ابھی ہو. کبھی آخرت تعبیر کیا ہے، کبھی ایک اور زندگی، نشأہ، ایک اور وجود، ایک اور دور تعبیر کیا ہے. کہیں فرمایا ان دار الآخرت لہی الحیوان، یہ جو آخرت کا گھر ہے وہی اصلی زندگی ہے. بہت ساری ایسی تعبیرات ہیں جو ہمیں یہاں سے کہیں اور لے جانے کی طرف ہیں. اور مولا امیر المومنین کے انتہائی خوبصورت، انتہائی نفیس فرامین ہمیشہ کی طرح اس پر موجود ہیں. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کی ذات پر، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ، بالاخص امام عصر کی وجود مقدس پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ جو رہنمائی ہماری ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف علم بما ہوا علم نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں نے فلسفے کی اتنی کتابیں پڑھنی، اتنے علوم حاصل کر لیے. علم اپنی حد میں ایک فضیلت رکھتا ہے، لیکن علم وہ ہے جو عمل لے کر آئے. اگر ہمیں یہ علم حاصل ہو جائے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ زندگی بہت طولانی ہے، ابدی زندگی ہے، ایٹرنیٹی جس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس حقیر کے اوپر ساری محنتیں کرتے رہیں، تو اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ علم تو اور سوال بڑھا دے گا پھر ہمارے لیے. تو عزیزان محترم، میں اور آپ جتنا بھی علم حاصل کریں، اس علم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. اور یہ سخت کام ہے، انتہائی سخت کام ہے. ماہ مبارک رمضان موقعوں میں سے ایک موقع جو ہمیں نصیب کرتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور اس کی تیاری کی طرف بڑھیں کہ بھئی یہاں سے وہاں جانا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے. اور یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ ہے جو عرض کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو خدا کا نظام ہے، اس کے اندر کہیں پر بھی سکون، جمود کبھی نہیں آئے گا. ہم لوگ حرکت کرتے رہیں گے. انما تنقلون من دار الى دار، مولا فرماتے ہیں تم منتقل کیے جاتے رہو گے ایک گھر سے دوسرے گھر. سکون نہیں ہوگا، سکون، رکود، جمود. تو مثال کے طور پر جو دوست احباب کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ جنت میں چلے گئے، وہاں پہ نعمتیں ملنا شروع ہو گئیں، اب ان نعمتوں کے اندر غرق ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا خدا اپنی مخلوق کو بے حرکت چھوڑ دے گا؟ ایک تو ہمارے پاس یہ جو جنت کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی خدا ہمیں کسی، نعوذ باللہ تعالی، ایسی جگہ پہ نہیں لے کے جائے گا جہاں پر صرف کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہ جملہ سننا ہے. یہ تو خدا متعالی نے برائی میں کہا ہے، کفار کے لیے یہ جملہ کہا ہے. یاکلون یتمتعون یلہہم العمل، یہ خدا متعالی نے کفار کے لیے کہا ہے. تو وہ جو مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے گا بھئی وہ جو جنت کے اندر لکھا ہے اتنے پھل ہوں گے، اتنے قصور ہوں گے، اتنی حوریں ہوں گی، اتنے نہریں ہوں گی، ہمیشہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مثل، یہ سب مثل ہے، یہ سب مثالیں ہیں. ہاں یقیناً انسان کو خدا تعالیٰ جزا دے رہا ہوگا، جس جزا الاوفا، جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے بہترین جزا دے رہا ہوگا، اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہوگی. فیہما تشتہی الانفس وتلذ العیون، اس کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جس کے تمہاری نفس خواہش کرے اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اب آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، وہ یہ کہ مثلا ہمارے دور میں بڑے عرفا میں آیت اللہ بہجت مرحوم عال اللہ مقام ہو شریف تھے، ان کا نفس کیا خواہش کرے گا؟ انگور، کھجور، انار، سیب، ان کا نفس یہ خواہش کرے گا کہ جنت میں جاؤں گا یہ مجھے ملے گا؟ اور پھر دوسری بات مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا جو ہمیں اپنے اوصاف کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ راجعون، اس کی طرف بازگشت ہے. اس کی طرف بازگشت جسمانی تو نہیں ہے، اس کی طرف بازگشت صفتوں کے اندر ہے کہ ہم جو خدا کی صفتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اس دنیا کی وجہ سے. اس دنیا میں اگر پاکیزہ لوگ محنت کرتے ہیں تو یہیں پر، اور ورنہ پھر برزخ میں اور محشر میں اور دوسری مقامات کے اوپر انسان کا سفر اس خدا کی صفات کی طرف کرنا ہے. تو جب خدا ہمیں جنتوں میں لے جائے انشاءاللہ، تو وہاں جا کر یہ سفر بند ہو جائے گا؟ نہیں، یہ سفر اور چلے گا. اور بڑھنا ہے پھر، تو ایسا نہیں ہے کہ معاملہ انسان کا رکود میں پھنس جائے گا، جمود میں پھنس جائے گا اور ختم ہو گیا معاملہ، نہیں ہے، بہت چلے گا۔ جیسے کہ مولانا نے فرمایا تنقلون من دار الى دار، تم منتقل کرتے چلے جاؤ گے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ بھائی یہاں پہ بس امتحان ہوا، جنت میں پہنچ گئے، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ وہاں کی ایک اور خوبی ہوگی کہ نہ تھکاوٹ ہے، نہ سختی ہے، نہ کوئی مشقت ہے، لیکن ترقی کا لطف ہے، ترقی ہے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے جو وہاں کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ تو لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ آپ کو یہاں پہ اس کو حل کرنا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان بالکل اینڈ پر ہے، اور اتنے دن ہم نے اگر عبادات کی ہیں، الحمدللہ کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں ہوئی ہیں، دعائیں پڑھی گئی ہیں، زیارات پڑھی گئی ہیں، دوسرے مہینوں سے زیادہ کیا ہے، مثلا ماہ شعبان کے اندر کوئی اتنا نہیں کرتا جتنا اس نے ماہ رمضان میں کیا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے اپنے آپ سے، یہ جو سب میں نے کیا، یہ سب یہاں سے منتقل ہو کے آخرت پہ چلا گیا، اب میں پھر وہی ہوں جو شعبان میں تھا یا نہیں؟ یہ جو عبادتیں میں نے ماہ رمضان میں کی ہیں، یہ میرے وجود میں اسٹور ہوئی ہیں کہیں، ان کا میرے وجود پر بھی کوئی اثر پڑا ہے؟ تو مثال کے طور پر میں ماہ شعبان میں ایک انسان تھا، اس انسان نے اگلے مہینے ماہ مبارک رمضان کے اندر روزے رکھے، عبادتیں کی، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، اس انسان کے وجود پر ان عبادتوں کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یا نہیں، یہ سب یہاں سے منتقل ہو گیا آخرت، اب میں آخرت میں ملوں گا۔ تو تمام ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ کہتی ہیں نہیں، یہ اس انسان پر اثر پڑا ہے، یہ ایک اور انسان ہوگا، یعنی جو شعبان میں تھا اس سے ایک اپ گریڈڈ انسان ملے گا آپ کو ماہ مبارک رمضان کے اینڈ تک آتے آتے۔ تو وہ جو میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ بڑے عارف تھے، رجب علی خیاط، تو وہ بعض اوقات اپنے شاگردوں کا چہرہ دیکھ کر ان کو بتا دیتے تھے کہ ماشاء اللہ ترقی کیا آپ نے، ماشاء اللہ آپ نے ہمت دکھائی ہے، اور بعض اوقات چہرہ دیکھ کر ان کو بتا دیتے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ محنت کی ضرورت ہے آپ کو۔ تو بھائی یہ جو ہم نے ایک مہینہ گزارا، اس کا ہم پر کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ اگر کہیں کہ پڑا ہے انشاءاللہ، تو شعبان کو چیک کر لیجئے گا رمضان کے بعد والے مہینے شوال سے، کہ بھائی یہ جو ماہ شعبان میں ہم تھے، اب ماہ شوال کے اندر، شوال میں بہتر ہونا چاہیے نا، پھر ہمیں کیا بہتری آئی؟ یہ جو بہار آئی، اس بہار نے ہمیں کیا دیا؟ آخری دنوں میں میرے خیال میں سب سے اہم موضوع جس کے اوپر کام کرنا چاہیے وہ یہ کام ہے، اور اس کا حل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی میرے جیسا آدمی اگر اس بات کو سوچے تو پھر کیا بہتری توقع کرے، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، کیا ایکسپیکٹ کروں کہ بھائی ٹھیک ہے بہتری آنی چاہیے، کیا بہتری آنی چاہیے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے عرائض میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عادتیں ہوتی ہیں، بہت بڑا سرمایہ، اچھی ہوں تو اچھا سرمایہ، بری ہوں تو پھر ظاہر ہے برا سرمایہ، اچھی عادتیں بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان نے میری عادتوں میں کیا ترقی دی ہے، اس کو چیک کر لیجئے گا، کون سی عادتیں میری بہتر ہوئی ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا، اور ہر ترقی کا آپ کے اوپر ایک اثر پڑے گا، کردار کے اوپر، بیہیویئر کے اوپر، پرسیپشن کے اوپر، کیسے آپ نے کائنات کو دیکھنا ہے۔ تو چلیے، چونکہ میں نے شروع میں دو سانحات کی طرف اشارہ کیا، اور پہلے دن ہم نے ایک بات عرض کی تھی، اس سے بھی مجھے متصل کرنا اور استغفار کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے، ان تینوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ پہلے دن شاید آپ کی خدمت میں یا دوسرے دن عرض کیا تھا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا۔ افضل الانبیاء کو جو بنا کے بھیجا تو وہ رحمت للعالمین تھے، کوئی نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا اگر دوسرے انسانوں کے لیے اپنے دل میں رحم احساس نہ کرے بہت مشکل ہے کہ وہ کہے میں شریعت پہ صحیح عمل کر رہا ہوں، یہ ذرا مشکل ہے. تو اب آپ کو اور مجھے اپنے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے دل کے اندر رحم تھا، دوسروں کے لیے رحم دلی تھی، یہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. اب دیکھیے ہمارے پاس واضح آیہ کریمہ ہے، نبی کے نام کی جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد، ظاہراً اسی میں الاشداء علی الکفار رحما بینہم، یہ صفت خدا متعال دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اندر. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، واقعاً تکلیف دہ ہے، پکچرز بھی نہیں دیکھی جا رہی، جو افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں تصویریں کھولنے کا دل نہیں ہو رہا اور بہت سخت ہے. تصور میں لا رہا ہوں تو طبیعت میں ایک عجیب سی حالت آ رہی ہے کہ اتنی بچیاں مر گئیں، کتنی مائیں تڑپی ہوں گی، بہت سخت ہے، واقعاً سخت ہے. اللہ اکبر، بأی ذنب قتلت، یقین فرمائیے. یعنی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آج اگر میں کھڑے ہو کر بی بی کے حضور سلام پیش کروں، بنت رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، یا قرۃ عین الرسول، تو شاید مجھے بی بی کو تسلیت پیش کرنی پڑے گی کہ بی بی تسلیت پیش کرتا ہوں. اور اگر میں آٹھویں امام کے حضور کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے لگوں، یا غریب الغربا، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ ان میں سے بہت ساری بچیاں غریب الغربا کی زائرہ رہ چکی ہوں گی. مولا آٹھویں امام سے ایک خواب منسوب ہے، کسی چاہنے والے کے خواب میں تشریف لائے، پوچھا وہ کتنی دفعہ آیا تھا ہمارے پاس زیارت کے لیے، کیونکہ کوئی صاحب فوت ہو گئے تھے، امام کی زیارت پہ بہت جاتے تھے، تو انہوں نے اپنے دل میں خواہش کی کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے مولا نے میرے ساتھی کے ساتھ کیا کیا، اتنی دفعہ وہ زیارت پہ جاتا تھا. تو خواب میں مولا کو دیکھا، زیارت کی، تو مولا سے کہا کہ مولا میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا، کہا وہ کتنی دفعہ آیا ہمارے پاس زیارت کرنے کے لیے، کہا مولا 20 دفعہ آیا، یعنی 20 سے زیادہ دفعہ، کہا اتنی دفعہ ہم اس کی قبر میں جائیں گے اب اس کو ملنے کے لیے. مولا تو اپنے ظاہروں کا خیال کرتے ہیں نا. یا مغیث الشیعہ والزوار، اب امام کو اپنے ظاہرہ بچی کی شہادت کی تسلیت پیش نہ کر، ظلم ہوا، ظلم ہوا، حقیقت ظلم ہوا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس سانحے کے اندر اور باقی تمام سانحات کے اندر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوئے ہیں، جو مظلوم شہید ہوئے ہیں، اہلِ بیت کے چاہنے والے شہید ہوئے ہیں، ان تمام کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار، ان تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے خدا، تجھے تیری عدل کا واسطہ خداوندہ، تیری جباریت کا، قہاریت کا واسطہ، جن ظالموں نے ظلم کیا ہے انہیں قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما، بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجم. تو عزیزان محترم، ایک حالت دل کے اندر ایجاد ہونا بہت ضروری ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں رقت. البتہ انسان بہت عجیب ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل رقیق ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگتا ہے، اللہ کی یاد میں آنے لگتا ہے، کبھی ایک دم سے دل شقی ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب حالت ہوتی ہے. بعض اوقات میں نے نوٹ کیا اپنی زندگی میں، جب دیکھتا ہوں کہ مثلا میں دعائے کمیل پڑھنا شروع کیا، بڑا اچھا دل چاہ رہا تھا جناب، اور مثلا دل بھی رقیق تھا اور آنسو بھی نکلنے کو تیار، پھر دیکھا اب تھوڑی سی پڑھنے کے بعد اب دل نہیں چاہ رہا، اور اب لگ رہا ہے کہ جیسے وہ حال ہی ختم ہو گیا. ہوتا ہے بعض اوقات، ہاں بالکل ہوتا ہے، میرے خیال میں ہم میرے جیسوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہوگا؟ دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھے ہماری زندگیوں میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو ہمیں ایک حد سے آگے نہیں جانے دیتے. ایک حد تک ہم چلے جاتے ہیں, اس کے بعد آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس کے بعد پھر اس گناہ کے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے. پھر اس گناہ کو پہلے دھونا پڑے گا, اس کے بعد نہیں جا سکتے. البتہ ہم وہ خوش قسمت بھی نہیں ہوں شاید کہ وہ چیز اس حد تک پہنچ جائیں. تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, وہ کیا, کبھی بیٹھے بیٹھائے دماغ میں کوئی ایسا شیطانی حربہ آنے لگتا ہے, شیطانی خیال آتا ہے اور انسان اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا. ریجیکٹ نہیں کرتا, گویا قبول کر لیا. قبول کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو حال ملا تھا وہ حال ہاتھ سے نکل گیا. لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ, اپنے آپ کو آزاد مت چھوڑو, اپنے اوپر گرفت رکھو. لہذا ہمارے پاس وہ دعا ہے, دعا قنوت کے اندر بھی پڑھتے ہیں یہ لوگ, ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا, خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ, ہم ختم ہو جائیں گے. ایک پلک جھپکنے کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. ایک حرز بہت مشہور ہے بیوی کے نام سے, بیوی کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ بہت پہلے کی بات ہے, میرا خیال ہے شاید 88-89 کی بات ہے. جنگ کا زمانہ تھا اور قم میں تھے ہم, تو وہاں پر ایک دفعہ بمباری ہو رہی تھی. قم کے مختلف زمانے میں بمباریاں ہوئی ہیں قم پر. تو ایک زمانہ آیا تھا جب اسی طرح راکٹس میزائلز وغیرہ آتے تھے, کبھی وہ ایریل فائرنگ بھی ہوتی تھی, جہاز سے آتے تھے, بمباری ہوتی تھی. تو وہ زمانہ تھوڑا ایسا زمانہ تھا کہ انسان اس بات پہ سوچتا تھا بھائی اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور یہ تو وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ اس سے پہلے جب انقلاب آیا تھا تو منافقین شہروں کے اندر لوگوں کو مار رہے تھے, اس میں شہید مطہری جیسے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے کیسے شہید ہوئے. تو کہنے لگے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ تجربہ کیا کہ جن لوگوں کے پاس بی بی کے نام کا وہ حرز ہوتا تھا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا. اب ممکن ہے لوگوں نے تجربے کیے ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ حرز کل علت ہوگا بچنے کی. ممکن ہے کہ بھائی کچھ اور اچھے اعمال اس حرز کی وجہ سے ہوتے ہوں گے, بہرحال سلسلہ ہوتا ہوگا, لیکن ظاہر بی بی کے نام کا حرز ہے تو اثر تو ہوگا یقیناً. تو وہ حرز میرا خیال میں اہم ہے. اگر آپ کو بھی کبھی موقع ملے, کچھ چھوٹی سی عبارت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شأنی کلہا برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ابھی یہ حرز ذہن میں آیا تو میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ گئی, میں نے کہا وہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. موضوع سے تو تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے, شاید کسی کے کام آئے اور فائدہ ہوگا اس سے. ابھی کچھ وقت پہلے پتہ نہیں آیت اللہ رضمہ مرحوم بہجت کے حوالے سے یہ سننے میں آیا تھا اور لوگ اس کو کافی دہراتے ہیں. پھر میں نے دیکھا نہیں, روایت کے اندر بھی موجود ہے, ایک روایت بھی ہے اس کے اوپر. اور اس روایت میں فرمایا کہ صبح شام, اب صبح شام کا مطلب معمولاً جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہی کہ فجر کی نماز کے پہلے بعد یا مثلا مغرب عشاء کی نماز کے تھوڑا پہلے تھوڑا بعد, صبح شام سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. تو کہا کہ صبح شام اس جملے کو ادا کریں 3 مرتبہ اور شروع اور آخر میں درود بھیجیں, یعنی درود بھیجیں پھر یہ جملہ 3 مرتبہ کہیں پھر درود بھیجیں, تو خدا نے متعال حفاظت فرمائے گا, پناہ میں اپنی رکھے گا. جملہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التي تجعل فیها من تريد. دیکھیے اب اچھا واقعہ بھی یاد آ گیا. آغا نے یہی جملہ, آپ نے کلپ میں دیکھ لیا ہوگا, میں کوئی نئی خبر نہیں دے رہا ہوں آپ کو, آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آغا نے یہی جملہ سید حسن نصر اللہ کو کہا تھا کہ آپ صبح شام پڑھیے گا اسے, اسی طرح درود تین دفعہ یہ جملہ پھر درود. آقا بہجت نے فون کر کے کہا تھا آقا نصر اللہ کو، تو آقا نصر اللہ فرماتے ہیں کہ سید کے مطلب میں خود تعجب کر رہا تھا کہ آقا بہجت مجھے فون کر کے یہ بتا رہے ہیں. تو پھر کہنے کے میرے گھر پہ حملہ ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے آقا بہجت کے اس جملے نے حفاظت کی ہے، اس ورد نے جو انہوں نے بتایا تھا مجھے اس نے میری حفاظت کی ہے، روایت ہے اس کے اوپر. تو درود بھیجیں اور اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التي تجعل فيها من تريد، اے خدایا مجھے اپنے اس قلعے میں قرار دے دے جس میں تو صرف ان کو رکھتا ہے جن کو تو چاہتا ہے. یہ عجیب جملہ ہے واقعہ. اور صبح شام کہے اور پھر مطمئن رہے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں ایک آیہ کریمہ بھی اور پڑھے اس کے بعد، وہ کیا ہے کہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہ ارحم الراحمین. یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اب ایک پوائنٹ اس کے ساتھ ایڈیشن کر لیتے ہیں تو ذرا اس کا لطف بڑھ جاتا ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو تو ذہن میں ہوتا ہی ہے، یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو سوچیں، ورنہ یہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی سوچتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کیا سوچے ان جملوں کو پڑھتے وقت، بی بی کا حرز پڑھ رہے ہیں آپ یا وہ درود پڑھا آپ نے، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التي تجعل فیها من ترید. کیا سوچیں، یہ سوچیں کہ خدایا اپنے لیے صرف نہیں مانگ رہا، مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے بھی مانگ رہا ہوں. مثلا آپ انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے کہوں گا، اگر آج آپ سے کوئی کہے کہ روئے زمین کے اوپر ہمارے امام غیبت کے اندر ہیں، ہماری جانیں ان پر نثار، پوری دنیا نثار. وہ جو جملہ ہے نا، بے ابی انت و امی، اے امام میرے ماں باپ آپ پر نثار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں سوچتا تھا بھائی کوئی اپنے ماں باپ کو تھوڑی قربان کرنے کی اجازت رکھتا ہے، مثلا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی نے مجھے بہت اچھا بتایا، کہنے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے امام کو بچانا ہے، دوسری طرف ماں باپ کو بچانا ہے، کس کو بچاؤں گا؟ میں اپنے ماں باپ کو قربان کروں گا اپنے امام کے لیے، امام کو بچاؤں گا، امام کی نصرت پہ جاؤں گا. اولاد کو بچانا ہے، اپنے امام کی نصرت کرنی، کس کی نصرت کروں گا؟ اپنی اولاد کو قربان کروں گا. میں اپنا، میں خود بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرے ماں باپ قربان اس وجود مقدس کے اوپر، الحمدللہ. اور بس ایک جملہ اس سلسلے میں اور عرض کروں، مجھے وہ بات بھی کہنی ہے، وہ یہ کہ کوئی آپ اپنے ذہن میں تحلیل کریں، تجزیہ کریں. دیکھیں ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارا کام انالیسس کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنا. تو ہم جب انالیسس کرتے ہیں اس بات کا کہ ہماری زندگی میں امام کی نصرت کے سوا کوئی اور آپشن ہے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، نہیں، باقی سب بربادی ہے. صرف ایک آپشن ہے، امام کی نصرت کرنی ہے، کس قیمت کے اوپر، چاہے میرے اندر ہمت نہ ہونا. ابھی مثلا کوئی مجھ سے کہے تم کیا یہ کر سکتے ہو کہ دشمن تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرے، شاید میں کمزور انسان ہوں، میں نہیں کر پاؤں گا، اس کو برداشت نہیں کر پاؤں. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ ہوگا یا امام کی نصرت کرو تو یہ ہوگا، ورنہ نہیں کرو تو بچ جاؤ، تو پھر میں کہوں گا بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو نہیں بہت سخت ہے، شاید میں برداشت نہ کر سکوں، لیکن میں پھر بھی امام کی نصرت کروں گا. کیوں؟ اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے میرے پاس، مجھے کرنی ہے ہر صورت میں. تو مثلا میں یہ سختی نہیں جھیل سکتا، سختی جھیل سکتا ہوں یا نہیں جھیل سکتا، لیکن میں نصرت نہیں چھوڑ سکتا. وہ آپشن نہیں ہے جس کو اگنور کیا جا سکے. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہمیں اس کے اوپر بھرپور اپنے دماغ کو، ضمیر کو، وجود کو مطمئن کرنا ہے کہ بھائی دیٹ از دی اونلی آپشن، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اب اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے، بسم اللہ، میں نہیں سوچ پاؤں گا اس کو اس کے سوا. تو شیطان جو بار بار دماغ میں آ کر کہے گا نا امام آئیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہمیشہ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی جو کچھ بھی ہوگا یہ آپشن کے علاوہ، اس کے علاوہ کا آپشن ہی نہیں ہے میرے پاس، مجھے کرنی ہے نصرت، ختم ہو گیا معاملہ. تو ایک ہمارے امام کا وجود مقدس ہے، ظاہر سب کچھ ہے. اب ان کے بعد جو یہ زمین ہے، اس زمین کے اوپر جو میرے سامنے ظاہر میں لوگ ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا، آپ اس زمین کے اوپر کس کے وجود کو چاہتے ہیں کہ باقی رہے؟ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، باقی رہے. صحیح. تو مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تو میں فوراً اس سے کہوں گا، مثلا میں چاہتا ہوں رہبر معظم باقی، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، ان کے وجود کی برکات بہت زیادہ. سید نصر اللہ باقی رہیں، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، میں رہوں یا نہیں رہوں، کیوں؟ ان کے وجود کی برکات بہت زیادہ ہے. مثلا یہ جو مجاہدین ان کے ہمراہ ہیں، اہل بیت کی نصرت کرنے کے لیے تیار لوگ ان کے ہمراہ ہیں، یہ جو یمن کے اندر مجاہدین دین خدا کی نصرت کے لیے، وہاں کے مظلوم انسانوں کی نصرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان میں سرکردہ افراد ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک کو لے کے چلایا ہوا ہے، ان کی قیمتیں ہیں یا نہیں؟ بہت قیمت ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں لوگ. مثلا یہ جنرل قاسم سلیمانی جیسے لوگ، اور وہ سائنٹسٹ فخری زادہ جیسے لوگ، یہ قیمتی لوگ ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں. میری اور آپ کی دعا پہلے ان کے لیے ہو یا پہلے اپنے لیے ہو؟ ظاہر پہلے ان کے لیے ہو. تو جب آپ کہیں خدا سے اللہم اجعلنی فی ذرعک الحسینہ التی تجعل فیہا من تری، تو پہلے کس کو سوچیں؟ پہلے انہیں سوچیں، یہ قیمتی لوگ ہیں. ہم سب کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب مجھے تو کوئی شک نہیں، آپ کو بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح آپ کی دعا میں بھی اثر بڑھ جائے گا، اور آپ کے اور میرے کندھوں پہ جو ایک ذمہ داری ہے نا کہ تم نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا، اس سے بھی تھوڑا سا ہمارا معاملہ گویا ذرا سا ایک صفائی کی طرف آ جائے گا. خدا دعا تو کر رہے تھے، شاید کچھ نہیں کیا پریکٹیکلی، دعا تو کر رہے تھے کم از کم. تو عزیزان محترم، اس طرح ہمیں اپنے آپ کو دفاع بھی کرنا ہے، لیکن ایک تیاری کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ جو ہم خدا سے دعا مانگیں، ہم من یجیب المضطر مانگیں، مثلا یا حی یا قیوم ورد و حرز بی بی مانگیں، یا اللہم اجعلنی فی ذرعک الحسینہ فاللہ خیر حافظہ وافوض امری اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان سب کے پیچھے آیا خوفزدہ ہو کے مانگیں؟ نہیں، خوفزدہ ہو کے نہیں مانگیں، اس شان کے ساتھ مانگیں کہ خدایا اس چھوٹے مارکے میں اپنی جان نہیں دینا چاہتا، بڑے مارکے میں جان دینا چاہتا ہوں. میرا دماغ چھوٹی چیزوں میں نہ الجھے، میرا دماغ بڑے مارکے میں جائے، مجھے بڑے امام کے لیے، بڑے مارکے میں اپنے امام کا ساتھ دینا ہے. تو اس طرح میری اور آپ کی نظر بڑی ہدف کی طرف رہے گی، اور میری اور آپ کی نظر میں ایک بلندی آئے گی، ایک وسعت آئے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اس دنیا سے جو لے کے جانا ہے وہ پازیٹیو اٹیچمنٹس ہیں. دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں رکھنی ہے. کیوں؟ ان سے اٹیچمنٹ رکھیں گے پستی آئے گی. کس سے اٹیچمنٹ رکھنی ہے؟ سپیریئر ریالٹیز سے، سپیریئر ایگزسٹنس سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. تو اس طرح پھر ہمارے اندر ایک شان، نئی شان، بڑھتی بھی شان آتی ہے. اور بس میں متصل کروں کل والی بات سے، وہ یہ کہ اس میں کہاں رکاوٹ بنتی ہے؟ گناہ، پیچھے کے گناہ. بس اس کے استغفار پہ بہت محنت کرنی پڑے گی، اس کے استغفار پہ بہت محنت کرنی پڑے گی. اب ایک نسخہ جو یہ لوگ سکھاتے ہیں، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کل استغفار کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، استغفرون بالاسحار عرض ہو چکا ہے، محسنین کی صفت خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے. تو ایک نسخہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تھوڑا سا پیشنیٹ ہو جاتے ہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. تو بعض اوقات تو یہ خود نفس پرستی ہوتی ہے، آدمی اپنی خطابت کی شان میں آ جاتا ہے کہ میں مثلا کوئی کیا خطیب ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں. بعض اوقات پیشن اس بات کا آ جاتا ہے کہ کہے تو ہم دوسروں سے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے لیے دیکھتے ہیں یہ پوائنٹ بہت عمل کرنے کا پوائنٹ ہے، یہ زندگی میں کام کرنے کی جگہ ہے. تو اس میں بھی ایک جذبہ بھی آتا ہے اندر. تو یہ کہنا دو طرفہ فائدہ دیتا ہے، آپ کو بھی شاید کوئی فائدہ ہوتا ہو، ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ کرنے کا کام ہے. تو ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی عارف تھے، کوئی عالم تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آغا اگر آپ کی زندگی میں مثلا صرف ایک گھنٹہ رہ جائے یا ایک دن رہ جائے، مثلا کوئی ایسی کوئی بات کہی گئی، آپ کون سی عبادت کرنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ایک آدمی کے پاس ٹائم بہت کم ہے، اب اس کم ٹائم میں کیا کرے اس کے لیے کہ آخرت میں ذخیرہ بن جائے؟ یہ آخرت کے ذخیرے ہونے بڑا مسئلہ ہے، آخرت کا ذخیرہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، واقعا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اب میں نے ان ماؤں کا تذکرہ کیا نا جن کی بچیاں شہید ہوئی ہیں، سخت. یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ بچیاں آخرت کا ذخیرہ ہیں، یہ جو شہید ہوئی ہیں اس طرح سے. حتیٰ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کسی بچے کی وقت سے پہلے، پیدائش سے پہلے مثال کے طور پر سخت جنین ہو جائے، ابارشن ہو جائے، ظاہر انٹینشنلی نہیں تھا، خود سے ہو گیا، تو یہ بچہ بھی اللہ کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے اس ماں کے لیے، اس کے باپ کے لیے، یہ بھی ذخیرہ ہوتا ہے. خدا خدا ہے. پھر ایک ماں اپنے بچے کو دے ہاتھ سے تو کہ خدا اس کی تکلیف کو نہیں سمجھتا؟ خدا تکلیف سمجھتا ہے. تو وہ بھی ذخیرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ آغا صاحب آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ کو مرنا ہے مثلا، تو آپ کون سا عمل عبادی انجام دینا چاہیں گے؟ عجیب جواب دیا، عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں فوراً باہر جا کر دیکھوں گا کسی مومن کو میری مدد کی ضرورت ہو اور میں وہ انجام دے سکوں، اس سے بڑھ کر عبادت مجھے نظر نہیں آ رہی. یا اللہ، مثلا میں اگر میں اپنے لیے سوچتا تو میں سوچتا میں استغفار کروں گا، مثلا کوئی ورد کروں گا، اور مثلا کوئی اور ایسا کوئی کام سوچوں گا. انہوں نے کہا نہیں، میں کسی مومن کی مشکل کو حل کروں گا، کسی دکھی دل کو سکون دوں گا، میں یہ کروں گا فوراً. کیوں؟ اس میں جو ذخیرہ آخرت تیار ہوتا ہے اور کسی کام سے تیار نہیں ہوتا. اب مجھے توبہ کرنی ہے اپنے بہت سارے گناہوں کی جن کا مجھے حساب کتاب نہیں پتا مثلا، تو میں کیا کروں؟ کسی دکھی دل کے دکھ کو ختم کر لوں، اس کے دل میں خوشی داخل کر لوں کسی طریقے سے. یہ جو کام ہوتا ہے یہ بہت سارے گناہوں کو اکٹھا صاف کروا دیتا ہے بعض اوقات. اب ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس جگہ بولتا ہوں تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن اب ہے لکھا ہوا بھی ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ مثلا کوئی ایک عالم تھے، وہ بہت بڑے عارف بنے، تو ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عارف کیسے بنے؟ تو معذرت کے ساتھ، شاید آپ کو بھی برا لگے، انہوں نے کہا کہ ایک کتیا کے آنسو کام آئے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں بھوکا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی مشکل کا سامنا تھا، تو میں نے کچھ گوشت خریدا پیسے کمانے کے بعد تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلا سکوں. کہنے لگے میں راستے میں جا رہا تھا تو سنسان کا وقت تھا، خاموشی کا وقت تھا، تو کہنے لگے کہ راستے میں میں نے ایک کتیا کو دیکھا، وہ پڑی بھی تھی، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ بھوک سے مر رہی تھی. کہنے کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے سوچا کہ ہم میں انسان ہوں، میں کہیں سے کچھ گزار لوں گا، میرے بچے بھی گزار لیں گے، یہ مر جائے گی، یہ مر جائے گی، اس کے بچے بھی مر جائیں گے، گویا نوزاد تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے شاید. تو کہنے کہ میں نے انہیں کھانا کھلا دیا، اسے جو میں کھانا اپنے گھر کے لیے لے کے جا رہا تھا میں نے اس کو کھلا دیا. تو کہنے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اس کتیا کے. معذرت چاہتا ہوں، یہ شاید کسی کو لفظ بھی اچھا نہ لگے، تو بھائی اس جانور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. تو کہنے کہ میں نے اس کے بعد احساس کیا کہ میرا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے معنوی ترقی ملی. اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا ایک نجس جانور کو کھلانے پر اس کو اتنی ترقی مل گئی. معاملہ نجس جانور کا نہیں ہے، معاملہ اس رحم کا ہے جو خدا اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھنا چاہتا ہے. خدا رحیم ہے، وہ رحم دیکھنا چاہتا ہے، انسانوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے. اگر میں تکبر میں آ کر چونٹی کو بھی رگڑ دوں، چونٹی مکلف نہیں ہے ہمارے حساب میں، اس کے اوپر تو ذمہ داری بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں چونٹی کو بھی غرور میں آ کے رگڑوں گا، اس پہ بھی مجھ سے خدا حساب لے گا، میری توفیقات سلب ہو جائیں گی. کیوں؟ خدا پسند نہیں کرتا بے رحمی. تو عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے ماہ مبارک رمضان کے آخر میں خدا کی رحمت چاہیے، استغفار چاہیے، گناہوں سے نجات چاہیے تاکہ ہماری توفیقات کا دروازہ کھلا رہے اور وہ جو مولانا جلال الدین رومی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کا ایک مصرعہ ہے ظاہراً انہی کا ہی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ دائم در نمازند، سارے وقت ہمیشہ مصلی رہتے ہیں، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں. اگر ہم واقعاً یہ چاہتے ہیں واقعاً دائم در نماز ہمیشہ نماز میں رہیں، اقیم الصلاۃ در حقیقت، تو ہمیں ایک خاص دل چاہیے. وہ دل وہ ہونا چاہیے جس کے اندر ایک نورانیت ہو، جس کے اندر یہ کثافتیں نہ ہوں، یہ گناہ کی آلودگیاں نہ ہوں، جو ظاہر ہے کہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے، لیکن ایک بات ہے، اگر کسی کے قلب میں یہ پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، پھر علم کا اس کی طرف جو نزول ہے وہ غیر معمولی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس روایت مشہور ہے کہ جس نے 40 دن اپنے آپ کو خالص کر دیا خدا کے لیے تو خدا اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس پاکیزگی کے ساتھ علم ہے، اور اس وہ علم وہ بھی نہیں ہے کہ جو صرف علم ہوتا ہے اور بوجھ ہوتا ہے، نہیں، وہ علم ہے جو عمل کے ہمراہ ہوتا ہے، اور یہ عقل عملی جس کو ہم لوگ تعبیر فرماتے ہیں، یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ ہماری عرائض کا، آج کی عرائض کا محور اور رقت قلب کے اوپر بات ہوئی. یہ خدا متعال کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت میں ایک رقیق قلب دیا ہے. بہت ساری قوموں میں گریا نہیں ہے، جن قوموں میں گریا نہیں ہے ان کے دل اتنے رقیق بھی نہیں ہوتے، اگر میں نہ کہوں گے سخت ہو جاتے ہیں، شقی القلب ہو جاتے ہیں. یہ خدا کا پتہ ہی کتنا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے اس کے، خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کی محبت میں رقیق قلب دیا ہے. تو بہت ساری قوموں جن مظالم کو دیکھ کر شاید نہ ہلے، امام حسین کا چاہنے والا برداشت نہیں کر پائے گا. مثلا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور آپ نے یقین اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، مثلا میں اور آپ نے امام حسین کے ماننے والے، الحمدللہ اللہ ہمیں اس محبت کے اوپر موت دے، اس محبت میں اضافے کے ساتھ موت دے انشاءاللہ، ہم چاہنے والے، میں آپ سے کہوں گا، اپنے آپ سے پوچھے گا، میں بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ بھی مجھے، کہ اگر ہم سے کوئی پانی مانگے پیاسا بھیجیں گے؟ کیسے بھیجتے؟ ساری زندگی امام کا نواب پڑا، ساری زندگی تو اس پہ گریا کیا ہے کہ میرے مولا کو کربلا میں بلا کے پیاسا رکھا، اب کیسے پیاسے بھیج دیں کسی کو؟ نہیں بھیج سکتے پیاسا. اور اسی طرح بہت سارے کمالات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوں گے، امام حسین کا چاہنے والا سمجھتا ہے کہ اس کو ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے. ممکن ہے ہم میں نقص ہو، ہم میں عیب ہو، ہم بعض چیزیں نہ کر پائیں. امام حسین نے حضرت حر کو معاف کیا جس کریمانہ انداز میں، شاید وہ کرامت ہمارے اندر نہیں آئے گی، شاید ہم نہیں کر پائیں، لیکن بنیادی ترین باتیں، ہم سے کوئی پانی مانگے ہم پانی نہ دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں پانی دینا ہے، ہم پانی دیں گے یقیناً. اور عزیز و بس اپنے کریم امام کی اس کرامت کو اپنے ذہن میں رکھنا. آخر میں ایک واقعہ میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، اور بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس کو عرض کرنے سے انسان کے اندر ایک انرجی آتی ہے، ایک عجیب طاقت سی آتی ہے. جنرل ذاکر علی زیدی صاحب، کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا، تفصیل بتائی تھی، میں مختصر کروں گا آپ کے لیے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مثلاً وہ سید الشہداء کے روضے سے ایک دفعہ باہر آ رہے تھے تو ایک خاتون ان کو ملی، ان کا تعلق بھی پنجاب سے تھا، تو انہوں نے اسی پنجابی زبان میں ان سے کہا کہ مجھے خط لکھ دو. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی کاغذ قلم نہیں ہے، آپ کل دوبارہ آؤ، میں لکھ کے دے دوں گا آپ کو. تو وہ دوبارہ کل ملاقات ہوئی، انہوں نے آ کر ان کے لیے خط لکھا، تو وہ خط سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو ضعیفہ ہیں یہ کافی عرصے سے یہاں پر ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کافی عرصے سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کافی عرصے سے ہوں، 20 سال سے اوپر کوئی وقت بتایا انہوں نے، مجھے بھی ان سے سنے کافی وقت ہو گیا، تو 20 سال سے اوپر وقت بتایا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو ضعیفہ نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے شوہر، آپ کا بھائی، کوئی بیٹا، کوئی مرد تو ہوگا؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، میں اکیلی ہوں۔ تو کہا آپ زندگی کہاں گزارتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اسی حرم کے اندر ہوتی ہوں، صدام کا دور ہے، تو انہوں نے کہا میں اسی حرم میں ہوتی ہوں، جب رات کو سونے لگتی ہوں تو یہ دروازہ بند کرنے والا جانتا ہے میں بے گھر ہوں، تو وہ مجھے لیٹنے دیتا ہے یہاں پہ، بس صبح کو جب وہ آتا ہے تو میں اٹھ جاتی ہوں اور پھر مشغول ہو جاتی ہوں زیارت وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اب یہ صدام کا دور ہے، دیکھیے آج کے جیسا زمانہ نہیں ہے، صدام کے دور میں وہاں پہ تو آنے پہ بھی بندش ہوتی تھی، پابندیاں اور یہ ساری باتیں۔ تو انہوں نے ان سے ایک جملہ کہا، اور یہ میرے مصائب کا جملہ ہے، مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر۔ جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ بی بی کھاتی پیتی کہاں ہو؟ نہ کوئی ساتھ، نہ کوئی دیکھنے والا۔ تو ضعیفہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بیٹا یہ جو امام ہے نا، یہ یہاں کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہوا ہے، اب یہاں کسی کو بھوکا پیاسا نہیں مرنے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم کربلا میں داخل ہو گئے نا، اب نہیں بھوک پیاس، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب تم امام کے ساتھ ہو۔ یہ تو ضعیفہ نے 10 سال پہلے کہا تھا نا، اب ہم کروڑوں انسان کو جاتے دیکھ رہے ہیں، کروڑوں انسان امام حسین کی دسترخوان پہ کھڑے ہیں، ہے کوئی بھوکا، ہے کوئی پیاسا؟ عزیزو اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں امام حسین کی سچی محبت ہوئی تو جو امام حسین ہمیں دنیا میں بھوکا پیاسا نہیں رہنے دے رہے نا، وہ ہماری قبروں میں بھوکا نہیں رکھیں گے، وہ ہمیں محشر میں پیاسا نہیں رکھیں گے، سنبھال لیں گے ہمیں۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کی سچی اور پاکیزہ محبت ہمارے دلوں میں قرار فرما، اس میں مزید اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، جن ظالموں نے افغانستان کے اندر ظلم کیا ان بچیوں کے اوپر، انہوں نے جنہوں نے بیت المقدس میں مسلمین کے اوپر ظلم کیا، اے پاک پروردگار ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، بالاخص ان بچیوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، پاک پروردگار جلد از جلد ان کے اس ظلم کے اور بربریت کے نتیجے میں ان کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار ان بچیوں کی والدین کو، بالاخص ان کی ماؤں کو صبر و سکون و تسلی و استقامت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، سید و شہداء کی مظلومیت کا واسطہ، دنیا کے اندر جلد از جلد امام کے ظہور کی نورانیت جاری و ساری فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما۔ خدایا امام کے نام کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک وعترته الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔